اما بعد، میرے بھائی اور بہنوں، انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے جستجو، تلاش. بچہ ہوش سنبھالتے ہی ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ اتنا پوچھتا ہے کہ ماں باپ تنگ ہو جاتے، اور بار بار پوچھتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے اس کے اندر جستجو کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار فرما دیتے. اسی فطرت کی بنیاد پر اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ میری تلاش کرو، میری جستجو کرو. ابن آدم اطلبنی، اس جستجو کی جو فطرت ہے اس کو تم میری طلب میں لگاؤ، میری تلاش میں چلو. اطلبنی، میری طلب کرو. تجدنی، مجھے پالو گے. فإن وجدتنی، اگر تو نے مجھے پا لیا. وجدت کل شیء، ہر چیز تیری ہوگی، تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فقتنی، اگر تو نے مجھے کھو دیا. فاتك کل شیء، تیری ہر چیز چھن گئی، کنگال ہو گیا. وانا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ساری کائنات سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے پا لے. تو پہلے اللہ تعالی نے انسان کے اندر جستجو کی طاقت رکھ دی، امتحان کے لیے اپنے آپ کو چھپایا، اپنی مخلوق کو آگے کر دیا کہ اس کے پیچھے میں ہوں. ایک شیطان درمیان میں کھڑا ہے جو مخلوق میں لگاتا ہے کہ یہی تیری منزل ہے. اس کے مقابلے میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے بتایا اللہ تمہاری منزل ہے اور اس کو تلاش کرو. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ انسان نے ایٹم کو تلاش کر لیا. ایٹم کیا ہے؟ ایک سینٹی میٹر، ایک سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ اس سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں، 10 کروڑ، تو وہ 10 کروڑواں حصہ ایک سینٹی میٹر کا وہ ایٹم کا حجم بنتا ہے. جستجو کی طاقت جب لگی مخلوق کی طرف، تو اس نے اس چیز کو دریافت کر لیا جو ناقابل دید ہے، جو ان آنکھوں سے تو بڑی تو کیا دیکھنا، بڑی سے بڑی مشین دوربین سے بھی وہ نظر نہیں آتا، لیکن اسے پہچان لیا. کس سے؟ دلائل سے، شواہد سے، کہ یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں ایک طاقت موجود ہے. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے ادھر دیکھو کہ یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور نصف النہار پہ آتا ہے، پھر یوں ڈھلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، پھر ان روشنیوں کے پیچھے اندھیرے آتے ہیں، پھر وہ چھا جاتے ہیں، پھر ستارے جھل ملاتے ہیں، پھر چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پھر ہوائیں رخ بدلتی ہیں، پھر موسم رنگ بدلتے ہیں، پھر پھول کی پتیاں مہکتی ہیں، پھر جھرنوں سے پانی گرتا ہے، آبشاروں سے پانی گرتا ہے، دریاؤں میں موجیں اٹھتی ہیں، سمندر میں طوفان آتے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک ایک نظارہ ہے، کہیں برف سے مزین چوٹیاں ہیں، کہیں سبزہ زاروں سے مزین چوٹیاں ہیں، کہیں کالے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پھیلے ہوئے میدان ہیں، کہیں ویران چولستان ہیں، کہیں گھنے جنگل ہیں، کہیں میٹھے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، کہیں کڑوا پانی کھڑا ہوا ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج بینہما برزخ، کہیں ان میں پردہ چل رہا ہے، اور لا یلتقیان وہ میٹھا کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا میٹھے میں نہیں آتا. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پرندوں کو دیکھو جو پر پھیلاتے بھی ہیں سکیڑتے بھی ہیں، اور ان کے پھیلانے اور سکیڑنے کے پیچھے کون سی طاقت ہے جس نے ان کو ہوا میں روکا ہوا ہے. اور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے جس کی ہر ہڈی ٹیڑھی ہے پھر وہ چلتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے جتنا بلند ہے اور گرتا نہیں، جھول نہیں پڑتا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گڑے ہوئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کو کیوں نہیں دیکھتے جو اس طرح بچھی ہوئی ہے. کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے بھی ایک ذات ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اللہ ہے؟ ایٹم کو پہچانا دلائل سے، تو کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ہے، ہمیں تو کوئی سمجھایا نہیں آیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جس رب نے اتنی عقل دی کہ ایٹم جیسی طاقت تک پہنچ گئے، نہ معلوم نہ قابل دید، تو جو اللہ پتے پتے میں نظر آ رہا تھا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، تمہاری اپنی ذات میں اپنی نشانیاں میں تمہیں دکھا دوں گا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو وہ نور ہے جو زمین آسمان میں پھیلا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، پر آنکھیں تو کھولو. تو یہ اللہ بھی دلائل لاتا ہے. امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو. وانزل لکم من السماء ماء، برستی بارش دیکھو. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغات دیکھو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت بغیر گٹھلی کے پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت بغیر درخت کے پیدا کر کے دکھا دو. یہ سب کچھ بولنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب بولو، الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا جو آسمان کو بلند کر دے، زمین کو پست کر دے، بادلوں سے پانی برسا دے، درختوں پہ پھل لگا دے، گٹھلی کو درخت بنا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ابھی اللہ دلائل لا رہا ہے. الہم مع اللہ، بولو کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو انسان لاچار ہو کر بولتا ہے نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، اللہ ہی ہے. پھر اللہ گلہ فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون، مجھے مان کر بھی پھر مجھے چھوڑ جاتے ہو. اللہ تو ہے پر کیا کریں، حکم تو ہے پر کیا کریں، حکم تو ہے پر کیا کریں. بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے چھوڑ جاتے ہو، میرے سوا کوئی اور بھی ہے؟ پھر اللہ دوسری دلیل لاتا ہے. امن جعل الارض قرارا، یہاں تمہیں کس نے بٹھایا، حاصل پور کی زمین کو قرار دے دیا ٹھہرنے کی جگہ. یہ کتنی عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ زمین گھوم رہی ہے ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ، اور دوڑ رہی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ، پھر بھی ہم اس کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے، مسجد کھڑی ہوئی ہے، فیکٹری کھڑی ہوئی ہے، بازار کھڑا ہوا ہے، کبھی گھوما؟ ام من جعل الارض قرارا، یہاں اس کو قرار کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ اب بتاؤ الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ پہلے دلائل لائے، پھر اپنے وجود کو ثابت کیا، بولو ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پھر انسان دم بخود ہو کے خاموش ہوا. جیسے آدمی دلیل میں نہ دے سکے پھر چپ ہو جاتا ہے، جب دلائل میں آدمی ناکام ہوتا ہے چپ ہو جاتا ہے، تو چپ ہونا بھی اقرار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو پھر اللہ ضرب لگاتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، پھر بھی حاصل پوری اکثر ایسے ہیں جو مجھے پہچاننے سے منکر ہوئے بیٹھے. ساری دنیا ادھر بھی ایسے ہیں کہ اوروں سے شناسائی، ہم سے بے پروائی. پھر اللہ تیسری دلیل لاتا ہے امن یجیب المقر اذا دعاہ، تمہاری ہر وقت کی پکار کون سنتا ہے؟ ہر وقت کون سن سکتا ہے؟ ہر وقت میرا دل بول رہا ہے، ابھی کون سنے گا؟ نہ ماں سنے نہ بیوی سنے. میرا سینہ اندر سے بول رہا ہے، بھرا ہوا ہے شکایات سے، بھرا ہوا ہے حکایات سے، بھرا ہوا ہے اضطراب سے، تو یہ کون دعویٰ کرے کہ یہ سن رہا ہے یہ سن رہا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب تم بے قرار ہو کر پکارتے ہو، کوئی ہے میدان میں میرے سوا سننے والا؟ وَيَكْشَفُ السُّوءَ، کوئی ہے میرے سوا پھر اس دکھ درد کو لے جانے والا؟ تو یہ اس طرح اللہ دلائل لا رہا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، بولو کوئی ہے میرے سوا؟ کوئی نہیں. پھر اللہ ضرب لگاتے ہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، پھر بھی تھوڑے ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، اکثر تو پھر بھی مجھے بھلائے رہتے ہیں. تو اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو، میری بندیو مجھے پہچانو، میں ہوں اور میرا وجود ہے اور میں اس کائنات کا مالک اور خالق کل ہوں. اللہ لا الہ الا ہو، میں ہوں ایک اکیلا وحدہ لا شریک. انا الملک لا الہ الا انا، یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ، میرے سوا کوئی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ، سبحان اللہ کیا طاقتور بات، اننی انا اللہ، انی اللہ، اتنا بھی کافی تھا، انی اللہ عربی کے لحاظ سے اتنا بھی کافی تھا، انی اللہ، میں اللہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں نون کا اضافہ کیا، پھر انا کا اضافہ کیا، اننی انا اللہ، پھر لا الہ الا انا، پھر یہاں انا کا لفظ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کہا، لا الہ الا انا. اے موسیٰ میں بذات خود ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے. جب میں ہی ہوں، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، فی السماء الہ وفی الارض الہ، جب میں ہی ہوں آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، تو پھر کوئی نہیں میدان میں بندگی کے لیے، لہذا فاعبدنی، تو تجھے میرا ہی بندہ بن کے چلنا ہے اور کسی کا نہیں چلنا. یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی بندیاں بن کے چلو. فاعبدنی، عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز تو پڑھی دو گھنٹے، باقی کیا کرے گا، وہ بھی کٹھی نہیں، دس منٹ صبح لگائے، پندرہ منٹ ظہر میں لگائے، دس منٹ عصر میں لگائے، دس منٹ مغرب میں لگائے، بیس منٹ عشاء میں لگائے، تو دو گھنٹے بھی نہیں بنتے، تو باقی کیا کرے گا، باقی آزاد ہے. فاعبد، فاعبد کا مطلب ہے میرا بندہ بن جا، میرا غلام بن جا، چوبیس گھنٹے میں تو وہ کر جو میں کہوں، وہ چھوڑ دے جو میں چھوڑواؤں. فاعبدنی، زبان سے وہ نکلے جو اللہ کہتا ہے. یا ابن آدم جعلت لک لسانا وجعلت له بابا فانطق بلسانک ما احللته لک فان عرض لک ما حرمته علیک اغلق علیک الباب. فاعبدنی بتا رہا ہوں، فاعبدنی، میری بندگی کر. تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری حدیث میں کر، میرے بندے تجھے زبان دی، اس پہ دروازہ لگایا، اور دیکھا دروازہ نا پورا دو ہونٹ، تو جب ہم نے کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کو دروازے میں بند کر دیتے ہیں، الماری کا دروازہ، سیف کا دروازہ، کمرے کا دروازہ. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ زبان ہے تیرا خزانہ ہے، یہ لٹ بھی سکتا ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس سے سچ بول، صحیح بول، ضرورت کا بول. جب یہاں جھوٹ آنے لگے تو سمجھو ڈاکہ پڑنے لگا ہے، جب تیری زبان پہ غیبت چلنے لگے. پہلے تو عورتیں مشہور تھیں غیبت کرنے میں، اب تو مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، سب اس مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں. جب تیری زبان پہ چغلی آنے لگے، اب یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں رہا، مردوں کا بھی یہی حال ہے، سب برابر. جب تیری زبان پہ لگائی بجھائی آنے لگے، جب تیری زبان پہ گالی آنے لگے، تو اب میں نے کہا تھا تمہیں فاعبدنی، میں ہی ہوں زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ، میری ہی مان کے چلنا ہے. اب میں نے سارا انتظام کیا ہے کہ یہ دروازہ ہے، چابی تیرے ہاتھ میں ہے، تالا لگا دے، تیرا مال محفوظ ہو گیا. جس کمرے کا دروازہ نہ ہو اور صندوق کا تالا نہ ہو، اس میں سے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، تو تو نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ صندوق بھی کھلا پڑا، دروازہ بھی کھلا پڑا، اب سزا دو اس کو، جوتے مارو جو مرضی کرو. تو اللہ نے کہا میں نے دیکھو پورا انتظام کیا، تیرے دروازہ لگایا بند کرنے کی طاقت بھی ہے، بے کھلا ہی رہ جائے یہ بھی نہیں، بند بھی کرنے کی طاقت، پھر دروازہ، پھر 32 تالے تجھے دیے دانت، 32 تالے لگے ہیں، یہ 32 تالے ایک تالا توڑنا مشکل ہوتا ہے، تو تجھے میں نے 32 تالے دیے کہ ان کو لگا دے، کیا اب شیطان آ رہا ہے ڈاکہ ڈالنے، وہ بڑا خبیث ہے، 32 کے 32 توڑ دیتا ہے. لہذا اگر تیری زبان پہ جھوٹ، غیبت، چغلی، لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ایک دن میں تو 6 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، نفرت کا لفظ استعمال ہوا، نفرت، یقذرہم اللہ، جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کی نفرت. ان میں سے ایک وہ ہے جو ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، آپس میں توڑ پیدا کرتا ہے، میاں کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو میاں سے لڑاتا ہے، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، بھائی کو بھائی سے، جو ان التفریق بین الاحبہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، نفرت. تو کہا یہ تالا 32، یہ دروازہ 32 تالے کبن کر لے، ان عرض لک ما حرمتہ علیک، اگر تیری زبان پہ ایسا جملہ آئے جو مجھے پسند نہیں تو تالے لگا لے اور اوپر سے دروازہ بھی بند کر دے. پھر کہا یا ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لہم الغطاء، تجھے دو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردے لگائے ہیں، بند ہو گئے کھل گئے، بند ہو گئے کھل گئے، آٹومیٹک سسٹم لگا دیا اندر، بند کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں تھی، ایک سیکنڈ میں بند. تو ان آنکھوں کو استعمال کر جہاں میں نے تیرے لیے حلال سے قرار دی. فانظر بعینی کما احللتہ لک، جو حلال ہے دیکھو، فإن عرض لک ما حرمتہ علیک، اور اگر کوئی ایسی شکل نظر آئے جس کا دیکھنا میں نے منع کر دیا ہے، اسبق علیہم الغطاء، پردہ نیچے کر، پردہ نیچے کر. تو یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، فاعبدنی، فاعبدنی کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، فاعبدنی، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی چاہت میں لگنا. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو گناہ چھوڑ دے، جو گناہ چھوڑ دے. یہ تصویر ہے، ہمیں تو وہ عبادت گزار نظر آتا ہے نا، جو مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، تصویر ہاتھ میں ہے، کبھی نفل، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی ذکر، نہیں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو گناہ چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اسے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پر بد زبان ہے، سب سے لڑائی کرتی. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی نیکی نہیں، جہنم میں جائے گی. عبادت گزاری میں کوئی کمی نہیں، رات کو تہجد ہے، دن میں روزہ ہے، لیکن زبان کی تلوار بڑی تیز ہے. یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ تو ایک عورت کا قصہ آیا، اور بیان بھی عورتوں میں تو اسی کی نسبت سے میں نے سنا دیا. ایک آدمی، ایک مرد ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، سارا دن اس کی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، جہنم میں جائے گا. دوسرے صحابی بولے یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف فرائض کو ادا کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں. آپ نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں جائے گی. اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. تو یہ اللہ کا مطالبہ ہے میرے بھائی اور بہنوں، کہ میری طلب میں چل، میری جستجو میں آ، کہ وہ ایک ہے جو اس کائنات کا تنہ تنہا مالک ہے، اور اس کا پا لینا سب کچھ مل جانا ہے. جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر میں تجھے مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، اگر میں ہی نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا. اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو میں نے رات بھی بتایا تھا، ساری زندگی کی محنت جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. ساری زندگی کی کمائیاں، بلڈنگیں، تجارتیں، زمینیں، زراعتیں، فیکٹریاں، ملیں، جب موت سے ضرب لگتی ہے تو ہاتھ میں صفر آ جاتا ہے. تو خالی ہاتھ ہو کر لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، فیکٹریاں پیچھے تقسیم ہوتی رہتی ہیں، خود فقیر ہو کر جا کے قبر میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ہر مسلمان مرد عورت سے پہلا فرض ہے کہ اپنے اللہ کی طلب میں نکلے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزارے، اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، جو کہتا جائے کرتا جائے، جس کو چھڑوائے اسے چھوڑتا جائے، نہ نفع کا غلام بنے، نہ نقصان سے ڈرے، نہ اپنی خواہش کا غلام بنے، نہ لوگوں سے، نہ لوگوں کی رعایت کر کے چلے، بلکہ جو اللہ کہتا چلا جائے اسی میں اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے، تو یہ منزل کی طرف چل رہا ہے، اس کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے، اور یہ ہر منٹ اس کا اس کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے. یہ محنت ہم نے سیکھی نہیں، یہ طریقہ زندگی ہم نے سیکھا نہیں. ہم اس پانی کی طرح ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، جدھر ڈھلوان دیکھی ادھر چل پڑا. یہ پانی نہ کاشت کے قابل، یہ پانی نہ پینے کے قابل، یہ پانی نہ کسی دنیاوی نفع کے قابل، بلکہ اس پانی کا کام نقصان ہی پہنچانا ہے، کیونکہ یہ آزاد پانی ہے، یہ کسی قسم کے پابندی میں نہیں چل رہا، آزاد چل رہا ہے. جدھر کو ڈھلوان دیکھی ادھر کو چل پڑا، جدھر نشیب دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا. جو پانی کناروں میں پابند ہوتا ہے وہی پہاڑ گلگت کے پہاڑوں سے چلتا 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 حاصل پور کے کھیتوں کو آ کے سیراب کرتا ہے، اور جو پانی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے وہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی لاتا ہے. تو ہم نے پابندی سیکھی کوئی نہیں، دکان کی پابندی تو سیکھی ہے، اس وقت تو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ چنیوٹ میں ہم تھے، میں سال لگا رہا تھا، پاکستان کے اندر ایک سال لگا رہا تھا، بڑی شدید سردی، ہڈیوں میں سردی اتر رہی تھی اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی. میں گشت کرنے گیا بازار تو ایک کپڑے کا دکاندار بیٹھا تھا، میں نے اس سے بات شروع کی، کہنے لگا مولوی صاحب یہ کوئی باہر نکلنے کا وقت ہے، اتنی شدید سردی ہے، جا کے مسجد میں بیٹھو. میں نے کہا میرے لیے تو مسجد میں ہیٹر کوئی نہیں لگا ہوا، مسجد بھی ٹھنڈی، بازار بھی ٹھنڈا، یہ کوئی کاروبار کا وقت ہے جو تجھے دکان کھول کے بیٹھا؟ تو تو گھر میں جا رجائی میں بیٹھ اور ہیٹر چلا، میں تو پردیسی ہوں، مجھے تو کوئی مسجد میں ہیٹر لگا کے نہیں دے گا. جیسی مسجد ٹھنڈی ویسا بازار ٹھنڈا، تو میرے لیے تو اندر باہر برابر ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا؟ تو جا گھر میں بیٹھ، آج کوئی گاہک آئے گا؟ ان کا جی ہماری تو مجبوری ہے نا، دکان کھولنی ہے، پابندی ہے، یہ ہماری تو مجبوری ہے نا دکان کھولنی. تو میں نے کہا میری بھی مجبوری ہے کہ میرے ذمہ ایک کام لگا ہے، مجھے کرنا ہے. جو موسم گرمی سردی کو سامنے رکھ کے نہیں ہمیں ملا، تو ایک مقصد زندگی کے طور پہ ملا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرو. تو ہم نے پابندی سیکھی ہے، لیکن اپنے پیشوں کے لحاظ، اپنے کام کے لحاظ، اللہ کی منشا میں ڈھل کے چلنے کی پابندی سیکھی کوئی. لہذا ہر قدم پہ پھسلنا، ہر قدم پہ پھسلنا. یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس میں نکلنا یہ محنت ہے کہ ہم اللہ کی قائم کردہ پابندیوں کے اندر آ جائیں، اس کے اندر چلیں، اس کے باہر نہ چلیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ گاڑی کو سڑک کا پام بند بنا کے چلتے ہیں. اگر گاڑی بھی کہنا شروع کر دو مجھے بھی آزادی دو، مجھے کیوں تم سڑک پہ چلا، تم ذرا نیچے لے کے چلو نا. اور جب کبھی گاڑیاں آزاد ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ڈرائیور سے گاڑی آزاد ہو جاتی ہے، ابھی آتے ہوئے ہمارے سامنے ٹکر ہوئی، یہ جب ہم ادھر آ رہے تھے چشتیاں، دو بسیں آپس میں ایسے ٹکر آئی، ہم پیچھے تھے، ایک لاش ادھر پڑی ہوئی تھی، ادھر خون و خون ہوئے پڑے تھے. یہ کیا ہوا؟ گاڑی نے کہا میں آزادی چاہتی ہوں، ڈرائیور سے آزاد ہو گئی. جو ہی آزاد ہوئی تو خون کی ندیاں بہ پڑی. انسان نے کہا ہم بھی آزادی چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کی پابندی میں چلنا مشکل ہے، ساری دنیا جہنم کی آگ بن گئی. تو بھائی اور بہنوں، ہم اللہ کے پابند بن کر چلیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اور اس پابندی کی جو عملی شکل ہے, چونکہ اللہ براہ راست تو سامنے آتا نہیں, وہ اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور راستہ بنے. ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نبی دے دیا, سب سے برتر, سب سے افضل دے دیا. ہمارے نصیب میں ایمان تھا, اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنا دی. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کا امتی بنایا جس کو اللہ نے سب سے افضل رسول بنایا, سب سے محبوب بنایا, سب سے اعلیٰ بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے آخر میں بھیج کر آئے سب سے آخر میں, اور ختم نبوت کا تاج پہنایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی, اور ان کی امت کو بھی سب سے پہلے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی. اب ہمارے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کیا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے جو یہ کر رہا ہے. اللہ کیا ناپسند کرتا ہے, جس سے یہ روک رہا ہے اس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے. کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی براہ راست بات چیت کوئی نہیں, گفت و شنید کوئی نہیں, تو اللہ اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک واسطہ ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک راستہ ہے. وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک زندگی لے کر آئے ہیں جس زندگی کا نام اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی, اور جو اپنے آخری نبی کو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. آپ نے چولستان ادھر قریب ہے, چولستان کا ریت دیکھا, اور ساری دنیا کا ریت, صحرا اعظم, سعودی عرب کا صحرا, الجزائر کا صحرا, سندھ کا صحرا, آپ ساری دنیا کی ریت دیکھیں, اور اس ریت میں سے ایک ذرہ نکال کے الگ کر دیں, ایک ذرہ, ریت کا ذرہ تو ویسے ہی تھوڑا سا, اس کو ہتھیلی پہ رکھیں, اور پھر ساری دنیا کے صحراؤں کو سامنے رکھیں, تو ادھر 1,24,000 ایک کم انبیاء کا علم ہے, اور ادھر صرف ایک اکیلے نبی کا علم ہے. اتنا بڑا علم لے کر وہ نبی آیا, پھر اس نے کہا دیکھو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, ہم ان کے علم کے بھی اوپر چڑھ گئے. نہیں, یہ آج کل دم اور موقع ہی بدل, گنجائش ہی کوئی, رواج ہی بدل گیا, تو کتنے بڑے علم کو ہم نے ٹھوکر مار دی. پھر یہ علم اللہ کے نبی کا کس بھی نہیں تھا, ہم تو محنت سے سیکھتے ہیں, کتابیں پڑھیں, اب بھی پڑھ رہے ہیں, 30 سال ہو گئے اور کتابوں سے جان نہیں چھوٹ رہے. کوئی بھی فن ہو, ڈاکٹر ہو اسے ساری زندگی پڑھنا ہے, انجینئر کو ساری زندگی پڑھنا ہے, کسی نے قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھے, ساری زندگی پڑھنا ہے. نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا, بھول جائے گا. اللہ کے نبی ایک حرف پڑھنا نہیں جانتے, ایک حرف لکھنا نہیں جانتے. امی, والذی بعث فی الامیین رسولا, النبی الامی, ان پڑھ. حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا, حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت علی لکھ رہے تھے, شہر ابن عمر کہنے لگے مٹاؤ, لکھو بسم کا اللہم, لکھو بسم کا اللہم, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جانتے. آپ نے کہا مٹا دو, لکھو بسم کا اللہم, یہ بھی اللہ کا نام ہے. بسم کا اللہم جاہلیت کا رواج, بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا رواج. کہتے ہیں ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ معاہدہ ہے جس پر عہد کیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. سہیل کہنے لگے اگر تمہیں رسول مانتے تو تم سے لڑائی کرتے, یہ مٹاؤ, لکھو محمد بن عبد اللہ, ہم رسول اللہ نہیں مانتے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا مٹا دو, انہوں نے کہا جی یہ مٹانا میرے بس میں نہیں ہے, اگر آپ خود مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا دیں. تو آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے, کیونکہ تحریر آ چکی ہے نا, بسم اللہ اللہم بھی آ چکا ہے, ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ, اتنی لمبا جملہ آ چکا ہے. اب اس جملے میں رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے اور محمد کہاں لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا. تو آپ نے کہا مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اسے ایسے کر کے مسل کے مٹا دیا, اور ارشاد فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، دونوں ہی ہوں. ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تو معلوم ہوا ان کا علم کسبی نہیں تھا کہ پڑھ کے وہ اتنا لے لیا، ہو عطائی تھا، عطائی اللہ کی طرف سے آیا. اس کو العلم نشرح لك صدرك، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. وعلمك ما لم تكن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا، یہ اللہ کی چاہت کا پورا کرنا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی جو عملی زندگی ہے، لا الہ الا اللہ تو ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. اس عقیدے کی عملی اطاعت وہ محمد رسول اللہ ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ڈھلنا اور چلنا، یہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے جڑ زمین میں جگہ پکڑتی ہے اور تنا باہر ظاہر ہوتا ہے، پھل پھول پتیاں شاخیں بنتی ہیں، اور یہ تنے کا، شاخوں کا، پھلوں کا، پتیوں کا، پھولوں کا، کلیوں کا مہکنا، پھلوں کا لگنا، ان کا لٹکنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جڑ لگی ہوئی ہے، جڑ مضبوط ہے. اگر درخت خشک ہو چکا ہو تو فوراً نظر جاتی ہے کہ جڑ خراب ہو گئی ہے، جڑ خراب ہو گئی. تو اگر جسم پہ محمد رسول اللہ نظر نہیں آ رہا تو اس بات کی علامت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ اکھڑی ہوئی ہے. اور اگر محمد رسول اللہ جسم میں نظر آ رہا ہے، گھر میں نظر آ رہا ہے، دکان میں نظر آ رہا ہے، زندگی میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں پیوست ہو چکی ہے. پھر جتنی یہ جڑ گہری جاتی ہے اتنا یہ درخت اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا یہ بارآور اور ثمر آور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہتا ہے، اس کے مطابق چلو، مرد بھی چلیں عورتیں بھی چلیں. اللہ کے نبی کی چاہت کو پورا کر دینا، یہ اللہ کی چاہت کا پورا کر دینا ہے. اور اللہ کے نبی سے ٹکرا جانا، یہ اللہ پاک سے ٹکرا جانا ہے. دیکھو نا عجیب بات ہے، میں تقریباً ہر جگہ بیان کرتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، کبھی رہ جاتی. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے راضی کرو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ایک ٹارگٹ دیا کہ مجھے راضی کرو. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے، لہذا مجھے راضی کرو. لیکن خود کہتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. جس کے تھوڑے سے ملال پر بھی اللہ تعالیٰ غنی، سنو، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں اپنے رسول کا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کا کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کبھی اس کی ضرورت بن سکتا ہے؟ حاشا وکلا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے اپنے فضل سے ایک ہستی سے پیار کر لیا، اپنے فضل سے ایک ہستی سے پیار کر لیا، اپنی مجبوری سے نہیں، اپنی کمزوری سے نہیں، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ایک ہستی کو پیارا بنا لیا. پھر اتنا پیار کیا کہ اس کو تھوڑا سا ملال بھی برداشت نہیں ہو. وہی نہیں آئی 18 دن یا 20 دن یا کچھ دن وہی نہیں آئی، تو کافر کہنے لگے اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ کو بڑا غم لگا اس بات. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اس کا آپ کو بڑا صدمہ ہوا، زیادہ صدمہ. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھگایا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں، آخرت دنیا سے بہتر ہے، تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا میں بھی بھلا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں بھی بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں, اور دنیا بھی تیرے لیے ہے آخرت بھی تیرے لیے ہے, لیکن آخرت تیرے لیے بہتر ہے دنیا سے. ولسوف یعطیک ربک فترضا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا, تو راضی ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تسلی دینے کے بعد بھی اگلے محبوب پر اطمینان کی کیفیت نظر نہیں آتی, تو پھر آدمی پچھلے احسان گناتا ہے, میں فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ کیا, فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا, تو خود بتا بھلا میں تم سے کبھی دغا کر سکتا ہوں, میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. تو اللہ پچھلی کہانی چھیڑ بیٹھے, الم یجد کا یتیما فآوا تجھے یاد نہیں تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانا دیا, بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک ضالا فہدا میں نے تمہیں اپنی تلاش میں پریشان پایا تو میں نے تمہیں اپنا آپ ملا دیا, اپنا آپ آشکارا کر دیا, بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک عائلا فاغنا تو تنگ دست تھا میں نے تیری تنگیوں کو دور کر دیا, پچھلی باتیں تمہیں یاد نہیں ہے میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا, اب میں بھلا تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. اوہو جس کے اللہ ایسے لاڈ لڑائے ہم اسی کے طریقوں کے پیچھے چھرے لے کے کھڑے ہو گئے. کون سی شادی ہے جس میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ذبح ہوتے؟ یہ مہندی کہاں سے آ گئی؟ ہندوستان سے جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں, ہندوستانی تہذیب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, مہندی کہاں سے آ گئی؟ کس نبی نے یہ سنت جاری کی؟ کس اللہ کے نیک بندے کا یہ طریقہ ہے؟ کس اللہ کی نیک بندی کا یہ طریقہ ہے؟ کب فاطمہ کی مہندی رچی تھی؟ کب زینب ام کلثوم اور رقیہ کی مہندیاں چلی تھیں؟ یہ تو کافر ہندو کا طریقہ, جو ازلی بدبخت ازلی دشمن ان کے طریقے گھروں میں لا کر دعوے اسلام کے کیوں؟ کسی کو سمجھاؤ مہندی ٹھیک نہیں کہا جی رسم ہے, کوئی نہیں بچوں جو خوشی ہے کر لینے دو جی. اللہ کے بندو اللہ کے رسول کو تو خوش کرو, بچوں کو تو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گئے, اس کو کیوں نہیں خوش کرتے جس کی طفیل تمہارا وجود ہے؟ اس کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. جس کو اللہ ایسے لاڈ دے, عجیب صورت ہے وہ بہا. ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلتے چلے جائیں, پھر نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو, آواز سگاں کم نہ کو نظر اس کے گدارا, پھر سر جھکا کے چلتے رہو. لوگوں کی باتیں سن کر بھی کبھی کسی نے سفر چھوڑا؟ اگر یہ گداگر لوگوں کی ڈانٹ ٹپٹ سے گھبرا جائیں تو ان کو کمائی کب ہو؟ یہ ڈانٹ ٹپٹ سنتے ہیں, توہین آمیز رویہ بھی سنتے ہیں, پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں, شام کو آپ سے زیادہ پیسے کما کے گھر لے جاتے ہیں. ایک گداگر لوگوں کی گالیاں سن کر ناجائز کام, سوال مخلوق سے سوال حرام ہے, یہ وہ یہ نہیں چھوڑ رہا. ہم اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیں لوگوں کی خاطر, تو میرے بھائی اور بہنوں تبلیغ تو کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے, اس مفہوم میں جو میں نے مفہوم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی ہمارے اندر اتر جائے پوری زندگی, پھر عبادات بھی. کوئی عورت بے نمازی نہ ہو حاصل کر, کوئی مرد بے نمازی نہ ہو حاصل کر, سارے اذان پر مسجد میں موجود ہوں, بازار سنسان ہو جائیں, گھروں میں چولہے بند ہو جائیں, اذان ساری دنیا کے کاروبار روکنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اللہ اکبر سے بات شروع کی جاتی ہے کہ بہت بڑا اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے گواہی کے ساتھ, اس کا نبی اس کا آخری رسول ہے. اتنی تمہید بنانے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اب دکان چھوڑ دو, حی علی الصلاۃ اور مسجد میں آ جاؤ, اب کچن چھوڑ دو اور مسلح پہ آ جاؤ، اب کپڑے دھونا چھوڑ دو اور مسلح پہ آ جاؤ، اب کپڑے بیچنا چھوڑ دو مسلح پہ آ جاؤ، حی علی الفلاح، اب یہاں کامیابی ملی. تو تمہید باندھی اللہ نے کہ بہت بڑا اللہ ہے جو تمہیں بلا رہا ہے، اور بہت بڑا رسول ہے جو تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی منشا میں ہو، اور اس میں عبادات میں نماز سر فہرست ہے، تو ہر مسلمان مرد عورت اس کی پیشانی پہ یہ خوبصورت ٹیکا لگا ہوا ہو، جسے ہاں جیسے ہم عورت کو سجاتے ہیں نا اس سونے کے ٹیکے کے ساتھ، تو ہر مرد عورت کا قیامت کے دن کا یہ ٹیکا ہوگا جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہو. یہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے، یہاں سے ایسی روشنیاں پھوٹیں گی جیسے سورج سے نکلتا. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ ماتھا جو اللہ کے دربار میں نہیں ٹکتا. اس پیشانی کو جھکا دو زمین پر، اس کا خاک آلود ہونا ہی اس کی عزت ہے. دانے کو زمین میں پھٹنے دو، اس کا پھٹنا ہی اس کا لہلہانا ہے. تو نماز زندہ ہو جائے ہر گھر میں، کوئی عورت کوئی مرد کوئی جوان کوئی بوڑھا بے نمازی نہ رہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق زندہ ہوں، انتقامی معاشرہ ختم ہو جائے، معاف کرنے کی فضا قائم ہو جائے. اب تو حال یہ بیوی کسی سے لڑ کے آ جائے تو میاں سے کہتی فلانے نال تو